تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أهل الشام فلا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. حضرت معاوية بن قرة اپنے والد سے بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام والے خراب ہو جائیں فلا خیر فیکم. پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. اذا فسد آل الشام جب شام والے خراب ہو جائیں فلا خیر فیکم. پھر شام میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا سے خیر اٹھ جائے گی بلکہ وہاں شام کی طرف جانا یا شام میں بیٹھنا شام میں وقت گزارنا اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں. یہ شام کے متعلق چونکہ بہت فضیلتیں آئی ہیں کہ وہ اقبال کی سرزمین ہے, پہلے انبیاء کرام کی سرزمین ہے, عرض مقدسہ ہے اور قیامت حشر حشر حساب کتاب شام ہی کی سرزمین پر ہوگا. اس وجہ سے اس کے تقدس میں جب اتنا نقصان آ جائے تو سمجھ لو کہ اب وہاں ٹھہرنا اور امت سے عام طور پر بھی خیر و برکت سے بہت حصہ اٹھ جانے کا فرمایا گیا. ولاغب خوفت من امتی منصورین اور میری امت کے کا ایک طائفہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا اور منصورین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت میں وہ طائفہ ہوگا. ایک جماعت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ دشمن پر غالب نہ بھی ہو وہ اپنے طور پر نصرت اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہو شامل حال رہے گی, یعنی اس جماعت کو کوئی ختم ہو نہیں کر سکے گا. لَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ دنیا کے لوگ اگر ان کے نصرت اور ان کے اعانت کو چھوڑ دیجیے تو ان کو یہ لوگوں کا خرچ کرنا کسی نقصان ہے, لوگوں کا بائی کاٹ کرنا آئین کی طرف تو ہر قسم کا ہاتھ پیچھے کھینچ لینا اور ان کی مدد نہ کرنا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ پیسہ قیامت سے کچھ پہلے تک جب تک خیر موجود ہے اور اللہ اللہ کا لفظ موجود ہے تو یہ پیسہ موجود رہے گا. اب طائف المنصورہ اس پر بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں. طائفہ منصورہ مولانا سرور خان صاحب دامت برکاتہما نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے طائفہ منصورہ کا تعین کیا ہے. میں نے تمہیں ایسے پہلے یہ بتایا کہ ہم اس وقت جو یہاں رہ رہے ہیں اگر ہم دیکھ لیں کہ دینی حلقوں میں دین پر قائم جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم ایسے ہیں ایسے ہیں کامیاب اصلاح اصلاح. لیکن حق کو معلوم کرنے کے لیے دنیا کے جو حالات ہیں اس حالات کو اگر دیکھا جائے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی دشمن اسلام سے پوچھ لیں کہ آپ کو سب سے زیادہ برے کون لوگ نظر آتے ہیں تو وہ جو سب سے زیادہ دشمن اسلام ہے وہ اسی جماعت سے بلی اٹھائے گا جو سب سے زیادہ حق پر ڈٹا ہوا ہو اور قائم ہو. چنانچہ یہ یہود ہے یا نصارہ ہے یا ہندو ہے یا آغاخانی ہے یا رازی ہے یا یہ بریلی حضرات ہے ان کے بارے میں اگر آپ پوچھ لیں غیر مسلموں سے پہلے پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ اسلام میں تمہیں برے کون نظر آ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ جو دیوبندی ہے یہ سب سے زیادہ برے ہیں. لفظ یہ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے اس کو لکھتے ہی ہیں. اگر آپ غیر مسلموں کے بعد اپنے مسلمانوں میں جو فرقے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں ان سے اگر آپ پوچھ لیں تو وہ یہی انگلی اٹھائیں گے کہ سب سے زیادہ برے جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں, دیوبندیوں پہ انگلی اٹھائیں گے, بریلوی حضرات بھی اور یہ غیر مقلد حضرات بھی اور شیعہ بھی آغا خانی بھی, یہ جو پرویزی ہیں وہ بھی, جو جتنے بھی زیادہ اللہ کے دین سے دور ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ان لوگوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھو اگر آپ دیکھ لیں گے اس معاشرے میں تو شیعوں سے اگر پوچھو تو وہ بریلیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, بریلیوں سے پوچھو تو وہ شیعوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ جنود مجردہ یہ وہ ارواحی رشتہ ہے, عالم ارواح میں جس نے جس کو دیکھا وہ روحانی رشتہ ہے, وہ روحانی رشتہ جو ہے برائی پر بھی ہے اور روحانی رشتہ بھلائی پر بھی ہے, بھلائی کا رشتہ بھلائی سے جا کے جڑتا ہے اور برائی کا رشتہ جو ہے برائی کے ساتھ جا کر جڑتا ہے. اس لحاظ سے جو عقلاء ہے دنیا کے اور عقلاء نے بھی دنیا کے عقلاء نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ لا يزال طائفة من امتی منصورین, اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہوگی, لا يضر من خذلهم, دنیا کے جتنے بھی لوگ ان کے مدد چھوڑ دیں تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ اہل حق صرف یہ نہیں کہ دیوبند کے جو یہ طبقہ ہے, یہ تو میں نے بطور مثال پاکستان کے لیے پیش کیا, اسی قسم سے حق پہ ڈٹے ہوئے لوگ دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں, چاہے وہ ترکیہ میں ہو, چاہے وہ شام میں ہو, چاہے وہ مصر میں ہو, چاہے وہ سعودیہ میں ہو, یہ ایک قائم علی الحق جماعت ہے اور یہ حق پر قائم جماعت یہی ثواب اعظم ہے اور یہی علی السنہ والجماعہ, یہی جماعت حق ہے اور یہی منصورین ہے. اگر اسی جماعت حق کے ساتھ جن کا تعلق ہو, جن کی شکل ہم اپنے ہاں پاکستان میں جو دیکھتے ہیں وہ علماء دیوبند کی شکل میں دیکھتے ہیں اور ان کے پیروکاروں کے, اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں حق پر قائم جماعت ہو وہ یہی طائفہ منصورہ ہے, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ اجمی ہو, اجم کے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو, چاہے مشرق سے اس کا تعلق ہو, چاہے مغرب سے ہو, چاہے جنوب ہو, چاہے شمال سے ہو, یہ ایک ہے, یہ سب سے زیادہ بھی ہے اور اسی کو ثواب اعظم کہا گیا ہے. اس لیے کہ باطل جو ہے وہ ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے, ہر پہاڑ کے اس طرف دوسرے قسم کا باطل ہے, وہ اس باطل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن اہل حق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ ایک جماعت ہے. اور یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کے اوپر ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہو حق کے وابستگی رکھتا ہو تو وہ بھی ثواب اعظم ہے, اس لیے کہ وہ صرف اکیلے نہیں ہے, اس کے ساتھ پوری دنیا کے اہل حق کے ایک لمبی تاریخ جڑی ہوئی ہے اور ایک لمبی فہرست سے لہٰذا وہ ثواب اعظم ہے. اچھا یہ لا يضر من خذلهم عجیب صورت حال ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی یہی جماعت تھی, لا يضر من خذلهم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار نے ان کو چھوڑا اور غزوہ احزاب کے موقع پہ دنیا کے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے اس جماعت حق کے خلاف وہ اکٹھے ہو گئے, جتنے اکٹھے ہو سکتے تھے. قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اوپر سے آئے, نیچے سے آئے, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے, تو یہ پھر بھی اللہ نے ان کی حفاظت کری. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چل لے گئے, اس کے بعد جو فتنہ ارتداد اٹھا جزیرہ عرب میں تو پھر فتنہ ارتداد بھی اسی طرح ایسا وقت آیا کہ 75% کہہ رہے 25% اسلام کے لوگ جو وابستہ تھے وہ بیٹھے رہے, 75% جو ہے وہ کو نقصان پہنچا. لیکن اچھا اس میں پھر جنگیں باہر کی بھی ہو گئی تھی تو شام اور روم سے بھی خطرہ تھا, ادھر فارس سے بھی خطرہ تھا, جزیرہ عرب کے اندر سے بھی خطرہ تھا, تو یہ موقع اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ کئی کئی دن مدینہ منورہ کے شہر کے لیے پہرہ دیا گیا, شہر مدینہ کے لیے, باہر کے بعد شو مدینہ کے شہر کے لیے پہرہ دیا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کی اور پھر وہ پورا یہ مانا ہے لیلۃ الرحمن حتى تقوم الساعة ابن مديني كتب هم أصحاب الحديث فيه كتب أصحاب الحديث استمراره اصحاب الحدیث سے جب مشکات کوئی غیر مقلد پڑھائے گا تو اس کے لیے کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور سارے ایسے خوش ہو جائیں گے کہ اصحاب الحدیث تو ہم ہیں اصحاب الحدیث ہم ہیں بولے اصحاب الحدیث ہے ہم اہل حدیث ہیں بھائی تم اہل حدیث ہے تو تم غربا اہل حدیث بھی تو ہو وہ کدھر جائیں گے تم اہل حدیث غربا اہل حدیث ہو تم سلف الحدیث بھی تو ہو تو وہ سلف ہی کدھر جائیں گے ایک تو تم بھی نہیں ہو لہٰذا ایسے مفہوم اس کو پہنا دو جو امت کے تمام افراد اس کے تحت ہو آ جائے اور وہ میں نے آپ کو وہی اشارہ کر دیا کہ جو اہل حق ہے اور حق پر قائم ہے اور یہ کسی کافر سے پوچھو کہ حق پر قائم سب سے زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ کون لوگ ہیں اس لیے کہ وہ ملی حسن شہیدت میں ذرا تو شہیدت بھی آدھا تو فضیلت تو وہی ہے کہ دشمن جس کا اقرار کرے تو کہے کہ یہی جو اپنے اسلام کو سب سے زیادہ مرنے کے بعد اور ہمارے لیے نقصان دہ کیونکہ قرآن بھی اشارہ کرتا ہے اہل حق کی طرف کہ یہ جب ذرا لیے بھی جب ہے ملک کفار جماعت حق کو جب کافر دیکھتے ہیں تو جل کر رہ جاتے ہیں یہ جب ایک کافر کسی آدمی کو دیکھتا ہے خود ہو کے گلے لگاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں ٹھوس ہے اس میں کیا ہے ٹھوس ہے بہرحال اصحاب الحدیث سے مراد یا تو محدثین کی جماعت ہے جماعت محدثین تو یہ اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور یہ جماعت محدثین اور فقہا اور علماء پھر یہ ایک طبقہ ہے یہ پھر ایک طبقہ ہے اس میں پھر عام مسلمان نکل جائیں گے اس کے اور یہ خاص طبقہ ہے اب عام مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس کو کون کیا کہتا ہے آرام سے نماز پڑھ رہا ہے جا رہا ہوں آ رہا ہے اپنے تجارت میں لگا ہوا ہے وہ دین کو پر عمل کرتا ہے لیکن دین کو اپنا سرمایہ نہیں بناتا وہ کاروبار اس کے دنیا کا اپنا کاروبار ہے اور دین جو ہے وہ عمل کے لیے تو اس کو مانتا ہے لیکن ایسا سرمایہ نہیں سمجھتا جس کے لیے وہ جان دے دیتا ہے تو یہی سب کا جو فقہا کا ہے اور جو علماء کا ہے اور جو طلباء کا ہے اور جو محدثین کا ہے یہ وہ سب کا ہے جو دین کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اپنے گھر کے جلنے سے اتنا زیادہ ان کو آدمی پریشانی نہیں ہوتی جتنا کہ ان کے دین اسلام کے کسی شعبے کو نقصان پہنچنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ دین کے گویا کے اصل وارث ہے اور یہ اصل دین کے گویا یوں سمجھو کہ اس سے مر مٹنے والے لوگ ہیں اور یہ دین کو اپنی دولت اور اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں تو اہل حدیث کے مراد پھر یہ طبقہ ہو گیا ٹھیک ہے دین اسلام میں دوسرے نیک لوگ بھی ہیں لیکن جو قربانی دینے والے ہیں پھر یہ کہ کون ہو گئے اس لیے کہ نہ ضرور ضرور کے مسئلہ ہے ضرور تب ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے نظروں میں ہو اور لوگ اس پہ حملہ آور ہوتے ہوں اور ضرور پہنچاتے ہوں تو ایک دیندار مسلمان پرہیزگار جو نماز پڑھتا ہے واشنگ ٹن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کون کیا کہتا ہے تو روزہ رکھتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ حج کرتا ہے تو جو کوئی کچھ نہیں کہتا اصل کہنے والا یہی ہے کہ جس کو یہ سمجھ گئے کہ بھائی اس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو اس کو ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بیار و مددگار بناتے ہیں اہل حدیث تو ایک ہی ہے دوسرا یہ حاشیے میں لکھا ہے اصحاب الحدیث علی قول والغزاۃ علی قول آخر اور دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب الحدیث سے تو یہاں علی مدینی نے کہا کہ یہ جماعت منصورہ اہل حدیث ہے اصحاب الحدیث ہے اور دوسرا قول جو ہے یہ ہے کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے یہ طائفہ منصورہ یہ غازی اور مجاہدین ہیں غازی اور مجاہدین الغزات اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت بھی نہیں ہوتی لیکن پوری دنیا اس کے مخالف ہو یہ پھر بھی اسی طرح ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں اور قوموں سے زیادہ امن میں ہیں بدمنی کے شکار تو دوسرے لوگ ہیں بدمنی کے جو شکار ہو رہے ہیں وہ تو دوسرے لوگ ہیں یہ تو بدمنی کے شکار بھی نہیں ہے اس لیے کہ سکیورٹی کے سسٹم میں داخل ہے ان کے اپنے آپ ہی امن و امان ہے اور دوسروں کے لیے بھی جہاں یہ ہوتے ہیں امن کا ذریعہ بنتے ہیں رہے گا مسئلہ کافروں کے لیے تو یہ کافروں کے لیے جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک اسمبم ہے اس لیے فرمایا حضور نے کہ یہ طائفہ منصورہ ہے لہذا رومن خزانہ مگر ان کو کوئی بے اور مددگار چھوڑتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اب یہاں کتنے لوگوں کے یہ دنیا میں یہ اکاؤنٹ ہے اور کیا جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں لیکن جو ظاہر طاقتیں ہیں ان کی نظروں میں یہی مجاہدین ہیں یہی مجاہدین ہیں اور اسی کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام مکمل اسلام کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں جو اسلام کے زیادہ پابند ہیں اس کو بھی اسی زمرے میں لاتے ہیں. لیکن اگر یہ جو عمل جہاد ہے یہ نہ ہو, غازی غزات نہ ہو, تو یہ دہشت گردی کی لفظ ہی کو ختم کر دیں گے. اور یہ لفظ ویسے قرآن عظیم نے بھی استعمال کیا ہے, تو ریبو نبی ابو اللہ ابو وکم تم دہشت مٹاؤ, ترجمہ یہ کیا. ارحاب عربی میں ارحابیون کہتے ہیں اس کو, ارحابیون. اور پشتوں میں اس کو جب یہ بھی افغانستان سے اس کی بات نشر کرتے ہیں تو کہہ رہا, یا بی بی سی نظر کرتا تو کہتا ہے کہ یرون کی خلاف, یرون کی یہ اوروں کو ڈراتے ہیں, ڈرانے والے یرون کی, یہ ارحابیون کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یرون کی تو کوئی نماز کے ساتھ کسی کو نہیں ڈرا سکتا, نہ روزے سے کوئی کسی کو ڈرا سکتا ہے. یہ یرون کی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں جہاد کی بندوق ہو. یہ پیسہ پھر اس کا مزدار کون ہو گیا؟ مجاہدین اور غزات اور یا علماء کرام اور طلباء عزام اور محدثین. سمجھ گئے کہ نہیں؟ سبحان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے غلطی اور بھول دونوں کو معاف کر دیا ہے. غلطی جو فضل نہ ہو, غلطی ہو گئی فضل اور ارادتن کوئی کام نہیں, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک معاف کیا, نسیان کو معاف کیا. اور وما استکری ہو علیہ, اور جس پر اس امت کے افراد کو کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا. اب یہ مجبور کرنے کے جو صورتیں ہیں, مجبور کرنے کے جو صورتیں ہیں وہ بھی اپنے اندر تفصیل رکھتی ہیں. اجبار کی صورتیں بھی کیا ہے؟ تفصیل طلب ہے. اسی طرح جو لفظ خطا ہے, اس میں بھی بعض جگہوں میں وہ خطا قابل گرفت ہے, بعض جگہوں میں خطا قابل گرفت نہیں ہے. تو یہاں وہ صورتیں ہیں جہاں قابل گرفت نہیں ہے, اسی کی تجاوز کا اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان فرمایا. نسیان بھی اسی طرح, جہاں نسیان معاف ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں. مثلا رمضان کے روزوں میں غلطی ہو گئی, بھول گیا, یا تو اور چیز بھول گیا, وعدہ بھول گیا, یا تو اور ورنہ نماز نہیں دیکھے وہاں بھول ہو اور اس کا اعتبار نہیں. تمہارا یہ تین چیزیں ہیں, استقرا کی بھی ذرا تفصیل ہے اور اس کی بھی تفصیل ہے. کس کی؟ اچھا تجاوز, آپ میں نے کہا نا صورتیں مختلف ہیں, تو ان مختلف صورتوں میں تجاوز کا ترجمہ آپ یوں کریں گے کہ یا تو بعض صورتوں میں اللہ نے کاملاً معاف کر دیا بغیر سزا کے, اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ یہ خطا تو ہے لیکن اور یا نسیان ہے لیکن اس کے کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یا بعد الکفارہ یہ معاف ہو گیا اور یا یہ کاملاً معاف ہو گیا. تو یا یوں سمجھے کہ یہ جب دخول جنت ہے, یا اولن ہے اور یا سزا بھگتنے کے بعد ہے. تمہارا یہ تجاوز بھی دونوں معنوں میں ہے کہ دنیا کے تجاوز اور آخرت کے تجاوز اللہ معاف کر دے. تو یا تو یہ ہے کہ اولن جو ہے مکمل طور پہ معاف ہو جائے, اور یا یہ ہے کہ وہ معافی کی صورت میں ہو, یعنی اس کے جو سزا ہے وہ سزا کے وہ نافذ ہونے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, پھر نہ دنیا میں کوئی گناہ اس کے لیے رہا آخرت میں. بعض ابن حکیم نے نبی ہم جد ہی ان سنل